زندگی میں بہت ہی فیصلہ کن چیز ڈیسائسو رول ادا کرتی ہیں۔ آدمی اپنے لیے کیا مقصد چنتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کیا قیمت ادا کرتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب اور ناکام کرتی ہیں۔ آج کے اس درس میں اور ان دروس کے سلسلے میں اسی عنوان کو لے کر ہم چلیں گے کہ واقعی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے اسلام انسان کی کس طرح سے رہبری کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام انسان کو صرف آخرت کی کامیابی کا یقین نہیں دلاتا ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کا بھی وعدہ ہے، اور یہ صرف ایک نظریاتی یا فرضی یا کنسپچل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی اعتبار سے صحابہ کی زندگی میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تو آپ اکیلے انسان تھے، آپ کے پاس اپنا ذاتی مال تھا اور آپ کے پاس افراد نہیں تھے، پھر آپ کے پاس ایک ایک آدمی اعلی کردار کے جمع ہوتے چلے گئے اور وہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کی ذمہ داری نبھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، صحابہ کی نصرت کی، پریشانیوں سے مصیبتوں سے تنگ آ کر اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ اب تم مدینہ جا سکتے ہو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ بظاہر یہ ایک اعتبار سے پریشانی، مصیبت اور محرومی تھی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، ظاہری اعتبار سے یہ کھونا تھا، لیکن یہ کھونا ایک بڑے پانے کے لیے تھا۔ ابھی آگے کی تاریخ یہ بتانے والی تھی کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں واپس ہاتھ میں آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ اور فتوحات ہیں اور کامیابیاں ہیں، لیکن چونکہ انسان اپنے مستقبل کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے فیوچر کو نہیں جانتا ہے، لہذا حال کی پریشانی میں وہ پریشان ہو کر رک جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے علم دیے گئے تھے، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اپنی ساری زندگی کے تجربے سے زیادہ یقین تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں تو ایک ایک کر کے صحابہ مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر کار مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں ایک زمانہ گزرا جو جنگوں کا، پریشانیوں کا، مخالفتوں کا، سازشوں کا تھا، باہر سے مشرکین کفار، ان کی طرف سے مخالفت تھی، سازشیں تھیں، حملے مسلسل ہوتے رہتے تھے، اور داخلی طور پر مدینہ بھی صرف مسلمانوں کا گڑھ نہیں تھا، صرف مسلمانوں کا گھر نہیں تھا، وہاں پر منافقین تھے، وہاں پر یہودی تھے، وہاں پر عیسائی تھے، یہ داخلی طور پر بھی کئی اعتبار سے مسلمانوں کو مورل ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کنفیوز کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے معاملات کی خبر مشرکین کو دے کر مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے منصوبوں کے اندر چھید پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بصیرت والے انسان تھے، اور مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو رہبری اضافی طور پر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور آپ کی طرف حکمت نازل کی، وزڈم نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، ایک نیا علم آپ کو دیا ہے۔ آپ پہلے سے ایک سمجھدار انسان تھے، اپنے معاشرے میں سوجھ بوجھ کے اعتبار سے جانے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اپنی طرف سے آپ کو علم دیا، اور آپ کے اس نور میں، آپ کی اس بصیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا اور آپ پر اللہ کا بہت فضل رہا ہے، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص تربیت کی تھی اور آپ کو ساری برائیوں سے اس معاشرے کے اثر سے بچایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, مدینے میں سارے مراحل آپ کو پیش آئے, کبھی جنگ ہوتی تھی, کبھی صلح کی بات ہوتی تھی, کبھی خندق کھودنی پڑتی تھی وار کو روکنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے. آپ نے وہ ساری تدبیریں اختیار کی جو ایک قائد کو, ایک لیڈر کو, ایک رہبر کو کرنی پڑتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سردی گرمی بارش میں بھوک پیاس میں اچھے اور برے حالات میں صحابہ ہمیشہ رہے. یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ جو نبی مکہ چھوڑ کے گئے تھے اور جن کو غار میں چھپنا پڑا تھا, جن کی پیٹ پر اوجڑیاں ڈالی گئی تھی, جن کے سر پر مٹی ڈالی جاتی تھی, جن کو بازاروں میں دھکے دیے جاتے تھے, جن کو کوئی شاعر, کوئی کاہن, کوئی کچھ مجنون, کوئی جھوٹا, نہ جانے کیا کیا القاب آپ کو دیے جاتے تھے, ایک دن وہ بھی آیا کہ 10,000 لوگوں کے ساتھ وہی نبی مکہ میں داخل ہوئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور بغیر جنگ کے پورا کا پورا مکہ فتح ہو گیا. یہ اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک انسان جس علاقے سے نکال دیا گیا, جس کو مجبور کر دیا گیا کہ اس علاقہ چھوڑ کر جائیں, اور اس کے ساتھ والوں کی کمزوری کا بھی حال تھا کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہی انسان کچھ ہی سالوں کے بعد واپس لوٹتا ہے اور اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کی قوت اتنی بڑھ چکی ہے, اس کے ساتھ والے اتنے اچھے اور قوی اور مضبوط اور بالکل جان دینے کے لیے تیار افراد ہیں کہ اس انسان کو, اس قائد کو, اس رہبر کو جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور مکہ پورا کا پورا وہ شہر اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے, اس کو ہم قتل نہیں کریں گے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان مل جائے گی, جو جنگ نہیں کرے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی. گنتی کے 2 یا 4 لوگ تھے جن لوگوں کو قتل کیا گیا, جن کے پچھلے کیسز پینڈنگ تھے, ان لوگوں کو قتل کیا گیا, لیکن عام طور سے انسانوں کو امان دی گئی. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ فاتح جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس ملک کے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے. آج کی جنگیں یا پچھلی جنگوں کو آپ دیکھ لیں, چاہے وہ تلوار کے زمانے کی جنگیں ہوں یا مزل کے زمانے کی جنگیں ہوں, آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی فوج دوسرے ملک پر یا علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کی ساری زمین کو, لوگوں کو, گھروں کو, تجارتوں کو اور ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکالے گئے تھے, یعنی کہ آپ باہر سے آئے تھے, آپ کو ابھی وہ زخم تازہ تھا, صحابہ کی جائیداد اپنی نگاہوں سے وہ دیکھتے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر ہڑپ کر لیے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے مال لیے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے مویشی سارے کے سارے ضبط کر لیے ہیں, وہ جانتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے مدینہ سے اور مکہ فتح ہوا, آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا, اپنی حق کی چیزیں ان سے نہیں چھینی, ان کو ستایا نہیں, ان کو قتل نہیں کیا, ان کی عزتیں خراب نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر واقعی انسان بصیرت کی نگاہ سے دیکھے تو کسی بھی انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے آئیڈیل ہے کہ ایک انسان اتنی مشکل سے ابتدا کرے, تنہا تنہا اکیلا انسان شروع کرے اور اتنی سخت بات لے کے اٹھے کہ اس سماج میں وہ بات پنپ نہیں سکتی ہے. بھئی ایک انسان چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے, سوچتا ہے معلوم نہیں سکسیسفل ہوں گا یا نہیں ہوں گا, چل بھی جاتا ہے, کبھی نہیں بھی چلتا ہے, یہ ایک نارمل لائف میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نارمل نہیں تھی, آپ کا میسج ایسا میسج تھا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کہیں وہ کہہ دیتے تو لوگ چیل کوے کی طرح آپ کی طرف لپکتے کہ آپ کو کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی آپ کے اوپر تھوک رہا ہے, کوئی آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا ہے, کوئی آپ کو دھکے دے رہا ہے. ایک ایسی دعوت کہ جو اس سماج میں سننے کی طاقت لوگوں میں نہیں تھی. اجعل الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب, اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا, یہ تو بہت عجیب بات ہے. ان کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی کہ ایک معبود کیسے, ان کے نزدیک لات, عزہ, منات اور نہ جانے کتنے حبل اور کتنے سارے بت تھے. مسجد حرام کے اطراف اور مسجد حرام کے اندر تصویریں اور بت لگا کے رکھ دیے گئے تھے, ان کا طواف کیا جاتا تھا, ان کی نظریں مانی جاتی تھی, ان کو سجدے کی نہ جانے کیا کیا کرتے تھے, ان کی بنیاد پر اپنی اولاد کے نام رکھتے تھے, عبد العزا، نہ جانے کیا کیا نام رکھتے تھے. تو ایسی صورت میں اس سماج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کی دعوت کے لیے کھڑا ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. دیکھنے والا بول سکتا تھا یہ دعوت نہیں چلنے والی ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. پورا سماج اس پر ٹکا ہوا ہے، پورا سماج شرک پر ٹکا ہوا ہے، پورا سماج بت پرستی پر ٹکا ہوا ہے، یہ اکیلا انسان کیا کرے گا؟ اور وہ زمانہ سیکولرزم، ڈیموکریسی اور اس طرح کا زمانہ نہیں تھا. کسی آدمی کو تلوار کی دھار چیک کرنا ہوتا تھا، وہ اونٹ کی گردن اڑا کے دیکھتا تھا ہاں تلوار صحیح ہے، ایسا زمانہ تھا. وہ ٹرائبل وارز میں سالوں سال، قبائلی جنگوں میں سالوں سال اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے، ان کو جنگ کی عادت ہو چکی تھی، ان کی لائف کا ایک حصہ ہو چکا تھا کہ تلواریں لے کر چلنا ہے، ساتھ میں تلوار رہتی تھی، ذرا سا کچھ ہوا تو تلواریں میان سے نکل آتی تھی. اتنا خطرناک ماحول، اس کے اندر ایک انسان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر اور بڑائی بیان کیجیے اپنے رب کی. وہ سب کی بڑائی میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، ان کو سب کی بڑائی سے نکال کر رب کی بڑائی کا تعلیم دینا بہت مشکل بات تھی. ایک آدمی بڑی فوج اس کے لیے رکی ہوئی ہو، اس کی سیکیورٹی کے لیے گارڈز کھڑے ہوں، اور پھر وہ پوری ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایک سپیچ دے، بہت آسان ہے آج کے دور میں. اس زمانے میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سانس روک کے آدمی کا دھڑکتے دل کے ساتھ بولنا، یہ جو سب تم کر رہے ہو سب غلط ہے. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کا یقین کتنی بڑی چیز تھی کہ اللہ کی طرف سے جب آپ کو پیغام دیا گیا، کھڑے ہو کر ڈراؤ سب کو، بتاؤ سب کو کہ ایک اللہ سب سے بڑا ہے، باقی بڑائی کسی کے لیے نہیں ہے، ایک اللہ کے لیے بڑائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی جھجک کے، بلا کسی کنفیوژن کے، بلا کسی خوف کے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد پتھر تھے، اس کے بعد گالیاں تھیں، اس کے بعد تانے تھے، اس کے بعد منہ پھیرنا تھا، اس کے بعد رشتہ داریاں ٹوٹنا تھا، اس کے بعد ستانا تھا، اس کے بعد گھر کے باہر کانٹے ڈالنا تھا، سروں پہ مٹی ڈالنا تھا، اور ہر اعتبار سے تکلیف دینا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے باوجود اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے مقصد سے چمٹے رہے، اس لیے کہ آپ کا یہ سیلف میڈ مقصد نہیں تھا کہ کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، چلو سماج سدھار کرتے ہیں اور پھر کیا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معاملہ تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام تھا، اس میں آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو پیغام پہنچایا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ پہنچاؤ، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، بچانا ہمارے ذمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ پر تھا، اور اس بھروسے میں کوئی کمزوری نہیں تھی، اس میں کوئی اگر مگر نہیں تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، وہ سراپا یقین تھا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا، اور 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں وہ عرب جو شرک میں پڑا ہوا تھا، اسی عرب کو اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے نصرت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچا دیا کہ خود اللہ تعالی نے کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھو اے نبی کہ لوگ اللہ کے دین میں ایک ایک کر کے نہیں، فوج فوج داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ کی شکل میں اسلام میں آ رہے ہیں، قبیلہ قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجیے اللہ رب العالمین سے. انہ کان توابا, وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے, وہ بڑا بندے کی طرف پلٹنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, اسلام صرف قیامت کے دن کی کامیابی کی بات نہیں کرتا ہے. تاریخ میں ایک مرتبہ پوری طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ حق ہی غالب آتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر کے صحابہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کا معاملہ کر کے حق کو غالب کر کے بتا دیا کہ باطل کے ماحول میں بھی حق غالب آ سکتا ہے. تاریخی طور پر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا, بتایا کہ ایسا ہوتا ہے. ورنہ پچھلے نبیوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نبی کو قتل کر دیا گیا, کسی نبی کو ستایا گیا, یا حسرتا علی عباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں خود فرماتا ہے, یا حسرتا علی العباد, بندوں کا حال بڑا حسرت کے لائق ہے, افسوس کے لائق ہے. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے تھے. پچھلی تاریخ رسولوں کی دیکھی جائے تو وہ ایک لمبا سلسلہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کی دعوت کو مذاق سمجھا گیا. مرنے کے بعد زندگی, اچھا اچھا اچھا, کہاں ہیں وہ؟ اللہ ایک ہے, اتنے سب کیا ہیں, پھر ہمارے کام ان سے بنتے ہیں؟ آپ رسول ہو کیا؟ اچھا, کہاں سے آئی, کتاب بتاؤ. اس طرح کا مذاق ان کا بنانا اور ان کی رسالت کا مذاق بنانا, توحید کا مذاق بنانا اور آخرت کا مذاق بنانا, یہ آپ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مذاق بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق ان پر وبال کی صورت میں لوٹایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے قریش کے لوگ کھڑے ہیں, وہی لوگ جو آپ کی پیٹ پر اجڑی ڈالتے تھے جب آپ سجدے میں جاتے تھے, وہی لوگ جو آپ کو بازاروں میں دھکے دیتے تھے, آپ کو تانے دیتے تھے, لوگوں کو آپ سے دور کرتے تھے, وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت میں اختیار تھا, آپ جو چاہتے ان کے بارے میں فیصلہ کرتے. آپ نے سب کو معاف کر دیا. اس لیے کہ شریف انسان جب قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اعتبار سے یہ اسوہ اور نمونہ قائم کیا کہ آپ انتہا پسند نہیں تھے, آپ اپنے جذبات کی بنیاد پر اقدام کرنے والے نہیں تھے, آپ اپنے جذبات کی بنیاد پر قدم اٹھانے والے نہیں تھے, بلکہ آپ اللہ کی رہبری میں علم اور عدل کی روشنی میں قدم اٹھانے والے تھے. آپ چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے, صحابہ سے کہتے ان کی بوٹیاں اڑا دو, انہی لوگوں نے تمہاری بیوی بچوں کو قتل کیا ہے, انہی لوگوں نے ہم کو ستایا, انہی لوگوں نے ہم کو گھروں سے نکالا ہے, مار ڈالو ان لوگوں کو. یہی تو ہوتا ہے جنگوں میں. اور اس کے بعد میں کوئی وار کرائمز کا معاملہ وہاں پہ نہیں تھا کہ چلو اور کیس کوئی چلنے والا ہے, آج تک بہت سارے پچھلے کیسز چل رہے سر بھی آگا بلانا. نہیں, اس زمانے میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. اس زمانے میں مائک از رائٹ والا معاملہ تھا, جس کے پاس طاقت ہے وہ صحیح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت پانے کے بعد بھی ان لوگوں کو معاف کر کے ایک آئیڈیل قائم کیا کہ دیکھو یہ اسلام ہے, تاکہ بعد کے دور میں جب لوگ کہیں کہ نہیں آپ کے نبی جو تھے وہ انتہا پسند تھے, ٹیررسٹ تھے, تو مسلمان کتاب کھولے اور بتایا دیکھو یہ واقعہ کیسا ہے, اس سے زیادہ طاقت کا موقع کیا تھا نبی کے پاس؟ مدینہ میں تو ٹھیک ہے, مدینہ میں تھے, مکہ بھی ابھی ہاتھ میں آیا, اب کوئی پاور مخالف نہیں, قریش سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے, اب کیا بچا, اب کون سا پاور ہے روکنے والا؟ پورے عرب میں عزت والے, شرافت والے, سرداری والے عرب تھے اور قریش تھے ان میں, لیکن قریش سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے, ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے, اب کون لڑنے والا ہے مقابلے میں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو معاف کر کے یہ اسوہ قائم کیا کہ نہیں, ہم دہشت گرد لوگ نہیں ہیں. تاکہ 1500 سال 1400 سال کے بعد میں جب اس طرح کی بحث چھڑے تو مسلمان کے لیے راستہ رہے کہ بتا سکے یہ اسلام ہے. اسلام آج بھی اپلیکیبل ہے. اسلام پرانے زمانے کا دین نہیں, چلو اونٹ کے زمانے کا تھا جب لوگ کھجور کھاتے تھے, دودھ پیتے تھے اونٹ کا اور اونٹ پر سفر کرتے تھے, بہت پرانا ہو گیا, اب نیا اپڈیٹ کرو اس کو. اسلام کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اپنی جگہ آج بھی باقی ہے, اسلام میں اپنی قوت اپنا زور آج بھی باقی ہے, مسلمان آج پستی میں ہے, اسلام نہیں. اس کو اچھے سے یاد رکھیں, پستی میں مسلمان ہے اسلام نہیں. اسلام آج بھی اپنی آن اور بالکل اپنی تابناتی کے ساتھ آج بھی موجود ہے, آج بھی اسلام کی قوت موجود ہے. اسی لیے اسلام ملکوں میں, ایسے ملکوں میں جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, آج اسلام وہاں بھی پھیل رہا ہے. ہاں مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے, لیکن مسلمان الگ ہیں اسلام الگ ہے. مسلمان کبھی اسلام پہ چلنے والے ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں, کبھی اخلاق والے ہوتے ہیں, کبھی بد اخلاق بھی ہوتے ہیں, کبھی دین کے ماننے والے ہوتے ہیں, کبھی دین کے چھوڑنے والے بھی ہوتے ہیں. اسلام ان اصولوں کا نام ہے جو آخرت میں انسان کو کامیاب کرتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اسلام دین قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الاسلام یعلو ولا یعلا, الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے, مغلوب نہیں ہوتا ہے. یعلو علا کے معنی ہوتا ہے اوپر ہونا. اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے, کبھی مغلوب نہیں رہتا. مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں, اسلام نہیں. لہذا اس دور میں جبکہ آج مسلمان بالکل پستی میں ہیں, آج آپ دیکھیے آج بھی اسلام پھیل رہا ہے. کیوں؟ اسلام میں آج بھی وہ کشش باقی ہے. ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں میں مختلف علاقوں میں نہ ہو, لیکن اسلام کی کشش آج بھی ویسی باقی, بلکہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے, علم کی ترقی کی وجہ سے آج اسلام کی کشش اور بڑھ چکی ہے. اس لیے کہ اسلام کے سپورٹ میں ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن نالج اور نئی ریسرچ اور زیادہ اسلام کو سچا ثابت کر رہی ہے. تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی, کہنے کا مطلب یہ ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے, اور اسلام کی تعلیم کسی خاص دور کے لیے نہیں تھی, اسلام کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہے. اسلام صرف آخرت کی کامیابی نہیں سکھاتا ہے, بلکہ اسلام آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی سکھاتا ہے. اور صرف اسلام ایک صرف باتوں کا مجموعہ نہیں ہے, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, نہیں, اسلام کی باتیں بڑی ہیں, لیکن اسلام کی تاریخ میں اسلام پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے نبیوں کی دعوت اسلام ہے, لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسلام کو نافذ بھی کیا, خود بھی کر کے بتایا, اور سماج بنا کر گئے ایسا جس میں اسلام تھا. آپ نے یہ بتایا کہ اسلام پر رہ کر ناکامی کے دور سے نکل کے کامیابی بھی جا سکتے ہیں. یہ سارا میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ سٹارٹ بگننگ کیسی ہوئی اللہ کے نبی کی, کوئی پوچھنے والا نہیں. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے خود فرمایا یاد کرو وہ دور جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں کمزور کمزور تم تھے. وہ دور بھی یاد کو صحابہ کو بتایا اللہ نے, ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری جان, ہماری عزت, ہمارا معاملہ خراب نہ کر دیا جائے. اللہ نے پھر اتنا زیادہ وسعت دی, دنیا بھی قدموں میں ڈال دی, حکومتیں قدموں میں ڈال دی, اور اتنا دبدبا دیا کہ پھر صحابہ جب باہر نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو ایک ایک ملک فتح کرتے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت جب انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اسلام کو لایا تو نبی چلے گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. اور ایک بڑے رقبے میں حضرت عمر کے زمانے میں آپ دیکھیے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ دیکھیے, پورا اسلام ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلا ہوا تھا. اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے, اسلام کامیابی والا دین ہے, اسلام کے علاوہ کامیابی نہیں ہے, وہ کامیابی کی تصویر ہے, کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی کو تصویر مل جائے کھانے کی, بہت اچھا کھانا, بہت اچھے کپڑے, نوٹ کی تصویر مل جائے خوش ہو جائے. اگر بچہ ہوتا ہے, اب دیکھیے بچوں کے پاس ملتے ہیں کاغذ کی نوٹ, وہ خوش ہو جائے. تصویر تصویر ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کامیابی کی تصویر ان کے پاس ہے, کامیابی ان کے پاس نہیں. اس لیے تھوڑے دنوں میں ان کو ہوش آتا ہے کہ ارے یہ تو تصویر اصل نہیں ہے, یہ نقلی ہے, یہ صرف امیج ہے، یہ اوریجنل، یہ حقیقت نہیں ہے. لہذا اسلام کے بغیر کامیابی نہیں ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے اسلام کے بغیر کامیابی ہے، یہ دھوکے میں ہے. جیسی اس کی آنکھ کھلے گی، نیند ختم ہوگی، جاگے گا، معلوم پڑے گا کہ میں فیلئر ہوں. لہذا اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس میں ابھی اللہ نے سارے انسانوں کے لیے مقدر کی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت سے میں نے جو بات کہی ہے اس کی تائید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ النحل میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرماتا ہے للذین احسنوا، جن لوگوں نے بھلائی کی، احسنوا کا مطلب ہوتا ہے اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، بھلائی کی. بھلائی میں بہت کچھ آتا ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت کچھ اس میں آتا ہے. للذین احسنوا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے، فی هذه الدنیا حسنہ، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے. اور ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے. تو وعدے ایک نہیں ہے، کام ایک انجام دو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دینے پر آتا ہے تو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، ہم فقیر ہیں، ہم تھوڑا دیتے ہیں، اللہ زیادہ دیتا ہے. اللہ کے ہاں برابری کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں زیادتی والا معاملہ ہے. اللہ کے ہاں زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیے حدیثوں کو، آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی، آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. منیمم 10 سے شروع ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اللہ سخی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، تم اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو. یہ اللہ ہے جو غنی ہے، اور غنی ہے اور حمد والا ہے. غنی ہے یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن جس کا حال ایسا ہوتا ہے وہ لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں تو کسی کو کیوں خوش کرے، کسی کو کیوں شمار کرے؟ میرے پاس سب ہے، مجھ کو کسی کو خوش. آدمی جب کمزور ہوتا ہے، کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی خوش آمد کرتا ہے، اس سے اچھی بات کرتا ہے، بھائی کبھی کام آئے گا میرے لیے. رشتے داروں سے، دوست احباب سے، عام طور سے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر رہتا ہے، بھائی رشتے داری جوڑے رکھو، آج ہی تو کل ہمارے کام یہ آئیں گے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہے جو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ حمید ہے، وہ تعریف کے لائق ہے کہ وہ غنی ہونے کے باوجود بھی بندوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ بہت اچھا ہے. دنیا کا غنی کیسا ہوتا ہے؟ بہت برا آدمی ہے، ٹھیک سلام کرو جواب بھی نہیں دیتا ہے. کیوں؟ بہت پیسہ ہے نا اس کے پاس، گاڑی موٹر میں گھومتا ہے، بہت اکڑتا ہے، بہت گھمنڈ ہے اس کو. دنیا کا مالدار، دنیا کا سخی ایسا ہوتا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اس کے پاس سب ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ بندوں کا خیال رکھتا ہے، پھر بھی وہ بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اتنا اچھا کہ بندے کے پاس ان نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ کی تعریف کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اتنی غیرت ہو اور سوچے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. اور ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. دنیا میں تو کامیابی ہے، دنیا میں بھلائی ہے، لیکن آخرت، آخرت اس سے زیادہ اچھی ہے. یہ اگر اچھا ہے تو اس سے زیادہ آخرت میں اچھا ہے. ولنعم دار المتقین، اور متقین کا گھر کیسا اچھا ہے، یعنی آخرت میں جو گھر اللہ سے ڈرنے والے اور پابند زندگی گزارنے والے، آخرت میں جو ان کو گھر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا اچھا گھر ہے متقین کا. بتائیے جس کی اللہ تعریف کرے وہ واقعی اچھا ہوگا. بعض اوقات ہم لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن وہ گھٹیا بھی ہوتا ہے، اللہ اگر کسی چیز کی تعریف کرے تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کتنا ہی عمدہ ہے. تو اس آیت سے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 30 ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بھلائی کرنے والوں کے لیے دو وعدے کیے ہیں. ایک وعدہ ہے دنیا کا کہ ان کو دنیا میں بھلائی دی جائے گی، بھلائی کے بدلے میں بھلائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کے بدلے بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بھلائی کرے اور اللہ اس کے بدلے میں برائی کرے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، بھلائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھلائی ہی کرتا ہے، بلکہ زیادہ بھلائی عطا فرماتا ہے. اسی لیے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور ولدار الآخرتی خیر، اور آخرت کا گھر زیادہ عمدہ ہے، اور متقین کا گھر تو بہت اچھا ہے. دو لیول ہیں، ایک ہے کہ عام آدمی جو نیکیاں کرتا ہے، غلطی بھی اس سے ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بھلائی بھی کرتا ہے اور برائی سے بھی بچتا ہے. اب اس آیت کو اگر ہم سمجھانا شروع کر دیں بہت وقت نکل جائے گا. ایک وہ آدمی ہے جو بھلائی کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے برائی نہیں ہوتی ہوگی. جیسے مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے. ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن جھگڑا بھی کرتا ہے. تو بھلائی کرنے والا برائیاں بھی کر پاتا ہے، اس سے برائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بھلائی کرنے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنے والا بھی ہے. اب وہ دو کام کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائی کرنے والے کے لیے وعدہ تو ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کا بھی گھر اچھا ہے، لیکن اس سے اعلیٰ وہ لوگ ہیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی بچتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. متقی، متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے. متقوا کس کو کہتے ہیں یا متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کی بہت آسان تعریف، اللہ کے ڈر سے یا آخرت کے ڈر سے، دونوں ایک ہی بات ہے کیونکہ آخرت میں پکڑنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں. صرف برائی سے بچنے والے کو متقی نہیں کہتے، اس کو یاد رکھیے. جیسے ایک آدمی شراب پینے کے لیے جا رہا تھا، جیسے ہی گیا شراب خانے کے قریب، دیکھا فلاں رشتہ دار دیکھ رہا ہے وہاں سے جا رہا ہے. اوہ یہ دیکھ لے گا تو معلوم پڑ جائے گا کہ فلاں صاحب شراب بھی پیتے ہیں، تو فوراً وہاں سے مڑ گیا اور کہیں اور چلا گیا. یا کوئی نوجوان سگریٹ پی رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، کوئی دوسرا وہاں سے بزرگ گئے رشتہ دار، دیکھا کہ فلاں جا رہے ہیں، فوراً سگریٹ چھپا لیا یا ڈال دیا، شراب پھینک دی یا جھگڑا بند کر دیا، گالی بند کر دی. اب یہ اللہ کی وجہ سے نہیں رکا، یہ انسان کی وجہ سے رکا، یہ دنیا کی عزت کی وجہ سے رکا، یہ تقویٰ نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے ایک چور چوری کرنے سے رک جائے، سامنے پولیس کھڑا ہے، کتنا متقی بولیں گے اس کو آپ کہ بہت متقی ہے، پولیس سے بہت ڈرتا ہے. آپ کہیں گے پولیس سے ڈر، اگر پولیس نہیں ہوتا تو کرتا ہے. کیا اس کو آپ تقویٰ کہیں گے؟ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، اور جنگل میں بھی ہے وہاں بھی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی دیکھنے والا اس کو نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کو معلوم ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا عمدہ ہے، کتنا اعلیٰ گھر ہے ان کا، کیا گھر ہے متقین کا، اللہ تعریف کر رہا ہے. لہذا جس کی زندگی میں تقویٰ آئے وہ واقعی انسان ہے جو تعریف کے لائق ہے. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرمایا اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو پورے دین کا خلاصہ اگر آپ کہیں تقویٰ ہے. آپ ایک لفظ میں اگر بتانا چاہیں دین کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دین تقویٰ ہے، کہ ایک انسان ایسے ہر کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھے. کیوں نماز نہیں چھوڑتے آپ؟ ہاں اس لیے کہ اگر نماز میں نے چھوڑی اللہ ناراض ہوگا. آپ جھوٹ نہیں بولتے کیوں؟ اللہ ناراض ہوگا. آپ فلاں کام شراب نہیں پیتے, آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے اتنی تکلیف اٹھاتے آپ؟ ہاں اس لیے کہ روزہ نہیں رکھوں گا اللہ ناراض ہوگا, روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا. اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی اس کے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی ہو کہ اس کی زندگی اسی کے تابع ہو جائے, اس کا نام تقویٰ ہے. اور ایسا آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے. ایسا آدمی کو سماج نہیں بدلتا, ایسا آدمی سماج کو بدلتا ہے. جو آدمی جیسا دیش ویسا بھیس, جیسی ہوا ویسی دوا, ایسا نہیں. وہ آدمی جس کو معلوم مجھ کو کہاں جانا ہے, ایسا آدمی سماج کو بدلتا ہے. جو آدمی گھوم رہا ہے بھائی کہاں جانا, کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں کوئی معلوم نہیں, تو ایسا آدمی سماج کو نہیں بدل پاتا ہے جس کو معلوم ہے اس کو کیا کرنا ہے. اور یہ دین کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے. انسان کو نہیں معلوم. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو نہیں معلوم اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, انسان کو نہیں معلوم اس مقصد کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, انسان کو نہیں معلوم اس مقصد کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں, انسان کو نہیں معلوم ان کا سولوشن کیا ہے, انسان کو نہیں معلوم پاؤں پھسلا تو واپس ٹریک پہ کیسے آنا چاہیے. کچھ نہیں معلوم اس کو. اس کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اس کو بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی. اللہ کی رہبری کے بغیر انسان ایک قدم بھی صحیح نہیں چل سکتا ہے. انسان ہر قدم پر اللہ کا محتاج ہے. لہذا کامیاب اگر ہم کو ہونا ہے, سب سے پہلے ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے, آخرت میں اللہ کی مغفرت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. لہذا سب سے پہلی چیز آدمی کے لیے دین ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا عنوان جو ہے, یا ہم جو جس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے, وہ یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کامیاب زندگی کے اسلامی اصول. بہت سارے مینجمنٹ کے اصول ہیں. اب آج کل آپ دیکھیے مارکیٹنگ میں ایک آدمی کچھ بکوانا چاہتا ہے, بھائی یہ بیچو. اب وہ آدمی جائے اس سے پوچھے کوئی آدمی, اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا؟ نہیں صاحب بالکل خرابی نہیں ہے اس میں, کئی سالوں تک چلے گا, آپ پلٹ کے بھی نہیں دیکھو گے. آپ ایک بار لے لیے آپ کے لیے پریشانی ختم, بہت بڑھیا چیز ہے, خریدو. کاؤنٹر چھوڑا اس کے بعد واپس آئے بند ہو گیا, کاؤنٹر چھوڑا دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے. آپ نے کاؤنٹر دیکھا نہیں بورڈ, ایک بار کاؤنٹر آپ نے چھوڑ دیا, موبائل کے بارے میں ہم ذمہ دار نہیں. آپ تو بول رہے تھے بیچنے کے لیے, لیکن آپ کو آپ کی ذمہ داری پر جھوٹ. ہم سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں, بیچیں گے کیسے بھائی؟ میں کوئی آدمی کہتا میں کوئی دھارمک آدمی ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو بیچوں گا کیسے؟ آج کا پرنسپل یہ ہو چکا ہے, جب تک آپ جھوٹ نہیں بولتے, جب تک آپ دھوکہ نہیں دیتے, تب تک آپ اچھے سے مارکیٹنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے. کوئی آدمی انٹرویو میں چلا جائے, آپ سچ بولنا, آپ کو اگر جھوٹ بولنے کا موقع آیا تو کیا کریں گے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اچھا, اگر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جائے آپ دیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے, ایک کام کیجیے, لیجیے آپ کی فائل جائیے. ایسا آدمی ہم کو نہیں چاہیے. ہماری کمپنی میں اتنا بھولا بھالا ہم کو پھنسا دے گئے. آج ماحول ایسا بن چکا ہے, تو آج کا معاشرہ ایسا ہے. اب اس معاشرے کے اندر اگر ہم بھی ویسے ہو جاتے ہیں تو ہم ناکام ہیں. اس لیے ہم وہ اصول نہیں سکھائیں گے. آج کل بہت سارے مینجمنٹ کے, مارکیٹنگ کے, بزنس کے اصول وہ ہیں جو اسلام نہیں مانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے بازار میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے. بہت سارے دینی حضرات جو ہیں صرف مسجدوں کی ممبروں کی زینت ہے. ایک واقعی اصلاح کرنے والا آدمی وہ ہے جو سماج میں پھرتا ہے, دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے. جو بیماری نہیں جانتا وہ علاج کر سکتا ہے؟ جو آدمی بیماری ہی نہ جانے وہ علاج کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ایک عالم اگر سماج سے, اپرادھ سے, لوگوں سے کٹ جائے, وہ آدمی سماج کی بیماری نہیں جانے گا, اور جو بیماری نہیں جائے گا جانے گا وہ غلط انجیکشن دے دے گا. اس لیے بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار میں, ایک آدمی نے پورا ڈھیر لگا کے رکھا تھا اناج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر میں نیچے ہاتھ ڈالا. بخاری مسلم میں روایت ہے, ڈھیر میں ہاتھ ڈالا آپ نے نیچے، ہاتھ نکالا تو ہاتھ گیلا، اور اوپر دیکھا تو اناج سوکھا. آپ نے کہا اے اناج والے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ماذا؟ کہا اللہ کے رسول تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، بوندا باندی ہو گئی تھی، تو تھوڑا سا اناج بھیگ گیا تھا، تھوڑا میں نے اس کے اوپر سوکھا ڈال دیا، یعنی تاکہ دکھائی نہیں دے. آپ نے کہا نہیں، منغشنا فلیس منا، ایک روایت میں منغش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اس بات آپ نے نہیں کہا کہ جو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ہاں یہودیوں کو دھوکہ دو، مشرکین کو دھوکہ دو، نہیں. منغش فلیس منا، اس بازار میں مسلمان بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، نصرانی بھی آتے تھے، اور مشرکین بھی آتے تھے. آپ نے کہا منغش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آپ بازاروں میں جا کے چیک کرتے تھے. تو اصلاح کرنے والا وہ ہے جو سماج کی، جو سماج میں جیے. ایک دم پہاڑ پہ جا کے اگر آدمی بیٹھے اور وہاں سے سماج کی اصلاح کرے، نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا اور کرسچینٹی کا ماڈل ہی الگ ہے. ایک مرتبہ کچھ کرسچن سے ہماری بات ہوئی، ہم نے کہا آپ کے یہاں پر نکاح نہیں کرنا ہے، آپ کے یہاں پر ایک اصول یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر جو گاڈ سے بہت نزدیک ہونا چاہتا ہے وہ میرج نہیں کرتا ہے، چاہے وہ بردر ہو یا سسٹر ہو یا فادر ہو جائے. اب عجیب فادر ہے وہ، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اب میں نے کہا آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گاڈ سے قریب ہونا ہے. دیکھیے یاد رکھیے اس کو، وہ کہتے ہیں گاڈ سے قریب ہونا ہے، ہم کو سب چھوڑ کے اس کی ورشپ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. میں نے کہا آپ لوگ صرف ورشپ کرتے ہو یا سماج کے اندر سرمن بھی کرتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، ان کو اپدیش دیتے ہو؟ ہاں وہ بھی ہم کرتے ہیں. میں نے کہا ایک انسان جو فیملی لائف میں جیتا ہے وہ فیملی کے پرابلم جانتا ہے. آپ کو نہ معاش کا مسئلہ ہے، آپ کو نہ بیوی بچے ہیں، نہ آپ کے کوئی معاملات ہیں. اب جو لوگ آپ کے پاس پرابلم لے کے آئیں گے اس کا حل آپ کیسے بتاؤ گے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہو. اسلام میں آپ دیکھیں جتنے نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب شادی شدہ زندگی گزارتے تھے، وہ سب کے سب نکاح بیوی بچے والے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، آپ کی اولاد تھی. تو کرسچینٹی کا ماڈل ایسا ہے، اسلام کا ایسا نہیں ہے. اسلام کی تربیت کیا ہے؟ نکاح کرو، بیوی بچے. اس لیے صحابہ، تین صحابی آئے، کہا میں رات بھر میں عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، مسئلہ ہی ختم، کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا، نہ بیوی بچے، نہ معاش، نہ کچھ مسائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا تم لوگ ہو، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگ ہو جو ایسا بول رہے تھے کہ میں روزہ ہمیشہ رکھوں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں دن میں، میں ہمیشہ جاگوں گا رات میں، سوؤں گا نہیں، میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، تو مسئلہ ہی ختم. ہاں کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم لوگ ہی ہیں وہ، ہم لوگ ہی تو بول رہے تھے. جھوٹ بولنے والے تو لوگ تھے نہیں وہ صحابہ، سچ بولتے تھے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے ڈانٹ ہی پڑنے والی ہو. ہمارے یہاں کیسا مولوی صاحب پوچھے کون ایسا بولا تو آدمی پیچھے دیکھتا ہے، میں نے صحابہ سچے لوگ تھے. نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے کہا ایسا. آپ نے کہا خبردار، آپ نے کہا میں رات میں سوتا عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہے، اور دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرا طریقہ نکاح کرنے والا ہے. وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرا طریقہ سے روح گردانی کرے، میرے طریقے کو نظر انداز کر دے، وہ مجھ سے نہیں ہے. اسلام میں یہ کمپلسری ہے. تو اسلام آپ دیکھیے جسم کی راحت اور اسی طرح سے خواہشات کی تکمیل اور کھانا پینا سب اسلام میں الاؤڈ ہے. زبردستی کا مجاہدہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. نکاح نہیں کروں گا اور اللہ سے قریب ہوں گا، نہیں ہو سکتا، الٹا دور ہوگا. کھاؤں گا پیوں گا نہیں اور اللہ سے قریب ہوں گا، نہیں، دور ہو جائے گا. اسی لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ رات بھر میں تہجد پڑھوں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا، ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم ڈسیجن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نیوز پہنچی، یہ ایسا ایسا سوچ رہے ہیں، ان کا پلاننگ ایسا چل رہا ہے کہ ڈیلی روزہ، ڈیلی تہجد، نہ سونا نہ کھانا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر گئے، کہا مجھے جو بات پہنچی ہے صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے سوچا ہے، کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، حجمت عینک ونطحت نفسک، تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، رات بھر سو گے، دن بھر روزہ رکھو گے، ہمیشہ سال بھر تمہارا جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے، وہ نہیں بتاتا کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو برباد کر دو اللہ ملے گا، نہیں، اسلام بتاتا ہے ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا دنیا کا جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی مت بھول، آخرت کی تیاری کر اور دنیا کے لیے بھی کوشش کر۔ تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام، اس اسلامی اصول کے اعتبار سے ایک انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا باتیں ہیں، یہ ہم اس کورس میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز اس سلسلے میں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ آدمی کے لیے معاملہ آپشنل نہیں ہے، آدمی سوچے ٹھیک ہے اس زندگی میں تھوڑا سا اپنے حساب سے جی لیں گے، سیکنڈ ٹائم میں دیکھیں گے کچھ اور کریں گے، سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس دوسرا موقع نہیں ہے، پہلا موقع گیا کا مطلب یہ ہے آخری موقع گیا۔ کسی آدمی کی بس چھوٹ جاتی ہے، کسی کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کسی کی فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، کوئی مارچ میں فیل ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے مارچ سب اس کو بولتے ہیں، کالج وغیرہ میں ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹس رہ جاتے ہیں، اس کو بولتے ٹھیک ہے بیک لاگ تیرے رہ گئے ہیں پورے کر لینا، مارچ میں فیل ہو گیا اکتوبر میں اپیئر ہو جانا، ٹھیک ہے ایک بس ایک گاڑی ایک ٹرین چھوٹ گیا اگلی پکڑ لینا، یہاں دوسری گاڑی نہیں ہے، ایک چھوٹ گئی کا مطلب جنت کی ایک مرتبہ آدمی کا موقع چلا گیا کا مطلب کیا، یہ ایک زندگی ہے، آدمی اگر کامیابی چاہتا ہے اسی زندگی میں اس کو کرنا پڑے گا، دوسری کوئی زندگی ملنے والی نہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہماری سمجھ میں اب آ گیا، ہم یقین کر رہے ہیں، اب واپس ہم کو دنیا میں بھیج، ہم عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما تذکروا فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی آدمی اگر غور کرنا چاہے، جاگنا چاہے، ہوش میں آنا چاہے تو آ جائے، وجاءکم النذیر، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم کو خبردار کرنے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو جہنم کا عذاب، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ایک موقع ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، نہیں کوئی آدمی سینہ ٹھوک کے نہیں بول سکتا نہیں میں کل رہوں گا، نہیں بول سکتا ہے، اس لیے کہ کئی ایسا بولنے والے گئے، جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، کئی لوگ ایسے جن کو پورا ہوش حواس میں ڈاکٹر بول چکا تھا آپ ٹھیک ہو گئے تم جاؤ گھر کو، گھر پہ راستے میں گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، سارا علاج ہوا لیکن اچانک مر گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ ایک ہے دوسری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ایک حصہ اس کا دنیا میں رکھا اور دوسرا حصہ آخرت میں، جیسا یہ دیے گا ویسا وہ دوسرے پہ اثر کرے گا، یہ اچھا تو وہ بھی اچھا، یہ برا تو وہ بھی برا، اب انسان خود چنے اس کو اچھا بناتا ہے یا برا، کیونکہ جیسا اس کو بنائے گا ویسا دوسری بنے گی، جیسا اس زندگی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے رزلٹ آخرت میں سامنے آئے گا۔ لہذا پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کو زندگی کے موقع کی سنگینی کا احساس ہو، یہ نہیں کہ آدمی کھیل تماشے میں لگا ہے، دیکھیں گے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں بڑھاپے میں دیکھیں گے، کوئی کہتا ہے ریٹائر ہو گئے تو دیکھیں گے، کوئی کہتا ہے نکاح کے بعد دیکھیں گے، کوئی کچھ کوئی کہتا ہے جاب لگنے کے بعد دیکھیں گے۔ انسان کے لیے بہت بڑا دشمن اس کا ہوتا ہے تصویف، تصویف کی کیا معنی ہے، سوف 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 عربی میں کہتے ہیں انشاءاللہ، آگے آگے، انسان انشاءاللہ کہتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ٹالتا رہتا ہے، موت کو نہیں ٹالتا، موت کو ٹال سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور پھر موت کو نہیں ٹال پاتا ہے، موت جس وقت آتی ہے فوراً اس کو بیٹھ کے جانا پڑتا، فرشتے کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، چلا جاتا ہے، اس زندگی کی قدر کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو یاد رکھنے کا معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں, اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سب سے بڑی کامیابی ہم اگر چاہتے ہیں تو اس کامیابی کے لیے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں. اس لیے کہ یہی وہ زندگی ہے جس میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی زندگی کا صحیح استعمال کرنے والا کامیاب ہوتا ہے, اسی زندگی کو برباد کرنے والا ناکام ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کے خسارے کا تذکرہ جب کیا تو اس کی زندگی اور وقت کی قسم کھا کے کہا. ٹائم اصل ہے ہمارے پاس, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کچھ لے کے آئے تھے, بچہ ماں کی گود میں آتا ہے, پیٹ میں سے باہر آتا ہے, کیا لاتا ہے؟ آئی ڈی لاتا ہے, لو آدھار کارڈ, نہیں. پیسہ لاتا ہے, لو کرایہ یا بل ہاسپٹل کا, نہیں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوتے ہیں. ننگا روتا ڈرا ڈرا سہما سہما دنیا میں آتا ہے, کچھ بھی نہیں خالی. اس کی ماں فوراً جو ہے ڈاکٹر وغیرہ اس کی گود میں دے دیتے ہیں, ماں کی ماں اس کو کپڑا جو گھر سے لائی ہوتی ہے اس میں لپیٹ کے سینے سے لگا لیتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. کچھ بھی نہیں انسان کے پاس, کیا لاتا ہے وہ؟ انسان دنیا کے اندر وہ وقت لے کے آتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ زندگی اس کے پاس ہے. کچھ نہیں رہا تو زندگی تو ہے نا, یہی اصل ہے سب. دیکھیے ایک آدمی سیلاب آیا پورا گھر بہ کے گیا, کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. لائف تو باقی ہے اس کے پاس, وہی لائف ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کامیاب یا ناکام کرا سکتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, اللہ نے کیا کہا؟ قسم زمانے کی, انسان خسارے میں ہے. انسان کے خسارے کا تذکرہ جب اللہ نے کیا, گھاٹے میں انسان, لاس میں ہے انسان. قسم کس چیز کی کھائی؟ زمانے کی قسم, وقت کی قسم. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر العصر سے مراد الدہر ہے. العصر سے مراد کیا ہے؟ الدہر, زمانہ, وقت. یہی وہ ٹائم ہے جو ہماری اصل پونجی ہے. جو آدمی چاہتا ہے کامیاب ہو دنیا اور آخرت میں, پہلی چیز, سب سے پہلے اہم ترین چیز جو اس کو ملی ہے وہ وقت ہے. اور دنیا میں آدمی وقت کا صحیح استعمال کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. اور آپ دینی, آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگوں کو دیکھیے. پہلا رول نمبر ون, ٹائم مینجمنٹ. انشاءاللہ اس پر بھی ہمارا ایک کورس ہوگا, ٹائم مینجمنٹ اسلام کے حساب سے. یہ نہیں کہ ٹائم بہت کم ہے نماز چھوڑ دو, ہمارا ٹائم مینجمنٹ ایسا ہے. اسی لیے مسجدوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا, بےچارے مولوی صاحب لکھ کے لگاتے ہیں, کیا آپ کو نماز کے لیے فرصت نہیں؟ افسوس ہے, آدمی پڑھتا جمعہ کو تو بہت افسوس ہے, لیکن پھر خود بھی نہیں آتا. ایسا ٹائم مینجمنٹ نہیں کہ جس میں زندگی سے اصل چیزیں کاٹ کے ہم پھینک دیں. جو واقعی مقصد ہے, جو واقعی اصل کامیابی کے لیے ضروری ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی لوڈ کم کرنے کے لیے گاڑی کے پہیے نکال کے چھوڑ دے, گاڑی آگے کیسے جائے گی؟ اصل تو یہی ہے. آپ گاڑی کا وزن کم کرنے کے لیے, لوڈ کم کرنے کے لیے کیا کم کیے؟ گاڑی کے پہیے. یہی تو اصل ہے گاڑی کے لیے, گاڑی چلے گی کیسا؟ ہمارا وقت ہماری اصل نعمت ہے جس کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ہیں, لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے سلسلے میں خسارے میں ہیں. یہ دو نعمتیں ہیں, لوگوں کی اکثریت, بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ان دو نعمتوں کے تعلق سے دھوکے میں ہے. مغبون, بزنس میں دھوکا کھانا. مغبون فیہما کثیر من الناس, بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں, ان کو واقعی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں, ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. الصحت والفراغ, صحت مندی اور فارغ وقت. اس لیے کہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں. فارغ وقت ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, صحت نہیں ہوتی ہے. جوانی میں صحت ہوتی ہے لیکن بہت بزی ہوتا ہے, بڑا بزنس مین بننا ہے اس کو. فری ٹائم اور ہیلتھ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں, بہت کم جمع ہوتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں کے جمع ہونے پر صحیح کام کرتے ہیں. یہی وہ اصل پیریڈ زندگی کا جو آدمی کے بارے میں فیصلہ کن وقت ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ ہم زندگی کی قدر کریں. یہی وہ اصل پونجی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ بھی ایسی ہاتھ میں نہیں کہ ہم اس کو اپنے لیے روک کے رکھ سکیں, کبھی بھی چھین سکتی ہے. جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا صحیح استعمال کریں. چھین لی جائے گی پھر وہاں جا کے مانگیں گے زندگی چاہیے, نہیں ملنے والی. جو ملا تھا اتنا ہی کافی, اس میں تو نے کیا کیا, اس میں تو نے کچھ نہیں کیا, اور دے کے تو کیا کرے گا. جو دیا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, اور دے کے کیا کرے گا. آج آدمی اپنی اولاد کو بھی کہتا ہے پیسے دیے برباد کیا, کہتا ابھی دو اب نہیں کروں گا. جو دیا اس کو برباد کیا, اب پھر دو تو اس کو دوسری بار غلطی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی, اب ہماری مرضی, ہم چاہے کامیاب ہونا کام ہماری مرضی ہے. یہ موقع صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. تو پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں, چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے آخرت کے اعتبار سے, پہلی چیز یہ اپنی زندگی اپنے کی قدر کریں اور اس وقت کو صحیح طور سے استعمال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخرت کے اور دنیا کے لیے جو کامیابی کی شرائط ہیں ان سب کے لیے کوشش کرنے والا ہم سب کو بنائیں. قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اخلاص اور اتباع کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اس کورس کے بارے میں کچھ اختصار سے میں کچھ باتیں بتاؤں. یہ کورس تقریباً میں سمجھتا ہوں 4 سے 6 ہفتے چلے گا اور اس کے نوٹس بھی آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک چھوٹا بکلیٹ ہے جو سارے پوائنٹس یہاں پر جب آئیں گے تو وہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوں گے. باہر ہیں وہ نہیں ہے, کوئی ذمہ دار ہے. آپ یہ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ابھی تھوڑے نوٹس ہیں, 50 نوٹس بنائے گئے, ہندی 50, اردو 50, انگلش کے نہیں بنائے گئے اس لیے کہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا جن کو بھی نوٹس چاہیے وہ ذمہ داروں سے مل کے لے سکتے ہیں تاکہ اس پہ جو بھی اپنی طرف سے اضافی چیزیں لکھنا ہے وہ ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں. تو یہ کورس ہمارا تقریباً 6 ہفتے تک چلتا رہے گا. پابندی سے اس میں آئیں اور دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.